अब आगे देखेंगे कि किस तरह से अहकाम और तरबियत साथ साथ चल रही है। बुनियादी टॉपिक इस सूरत का तलाक और तलाक के लवाजमाती हैं, लेकिन बीच में जो अखलाकी तरबियत की जा रही है ये बड़ी खूबसूरत है कि किस तरह से तकवा, तवक्कुल और अल्लाह ताला के साथ अच्छा ताल्लुक इंसान को इन मुश्किल लम्हात में संभाल लेता है। अमूमन जहाँ भी तलाक के और इद्दत टाइप के मसाइल आते हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और ऐसे लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो बस एक ही दर था, ये बंद हो गया और इसके बाद तो बस कुछ भी आगे नहीं रहा। लेकिन अल्लाह सुबहान तआला का कलाम पढ़ने के बाद बंदे को हमेशा शर में से खैर देखने की आदत हो जाती है, और इसीलिए अल्लाह सुबहान तआला हमें इन आयात के अंदर सब्र और तकवे का सबक भी देते हैं कि असल बात यह है कि तुम ये देखो कि जब अल्लाह किसी काम को करता है तो वो गलत कैसे हो सकता है। अब इसके बाद आयत 4 को लेते हैं, फिर हम दोबारा पीछे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। वल्लाई और तुम्हारी वो औरतें, अल्लती की जमा, वाहिद एक मुकाम है कुरान पाक का जहाँ गया अल्लती एक औरत, तो वल्लाई बहुत सारी औरतें, याइसना मिनल महीदी जो है से मायूस हो गए। याइसना का लफ्ज यास से है, नून मानस का है इसमें, मायूस हो गई, मुराद है वो औरतें जिनको पीरियड्स आने रुक गए। अमूमन तो 40 साल की उम्र में ऐसा होता है, लेकिन जब भी वो उस वक्त के अहकाम आते हैं। इसमें मुराद वो औरत है कि जिसको हैज अब नहीं आता। मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से, निसाइकुम से मुराद है मुसलमान औरतें। इनिल तब तुम, अगर तुमको शक हो, किस तरह का शक हो, यानी पीरियड्स में ऊपर नीचे चलता है, हर औरत का पीरियड जो साइकिल है वो हमेशा वक्त पे नहीं होता, तो ऐसे हालात में जब के शक है किसी भी बात का तो फिर क्या करो, सलासतु अशहुरिन, तो 3 माह की इद्दत कर लो। हुक्म मौजूद है 4 सफ़ों के नोट्स के बाद भी यही खुलासा निकलेगा जो कुरान की आयत में आ गया कि आम हालात में तो 3 हैज हैं, लेकिन वो औरत जिसको हैज अब नहीं आते, नंबर एक। दूसरी बात है शक है, और तीसरी बात है कि अभी आने ही नहीं शुरू हुए, तो 3 माह की इद्दत है। रह गई बात वो बच्ची जिसको भी आए नहीं, बीच में मैंने उसका लफ्ज़ बोल दिया था, लेकिन उसके लिए अलग लफ्ज़ आगे आ रहे हैं, वल्ला इलम यहदना, और उनका भी यही हुक्म है जिनको अभी हैस नहीं आना शुरू हुआ। असल बात यह है कि देखा यह जाएगा कि पेट जो है या रहम जो है वो बच्चे से खाली है। यहाँ तक तो बात वाजे है, हम पीछे पढ़ चुके हैं 3 हैस होती आम हालात में, वो औरतें जो 3 हैस से ऊपर यानी जिनको पीरियड्स नहीं होते, नंबर 2 वो औरतें जिनको शक होता है अपनी पीरियड्स की डेट में, और तीसरी बात वो बच्चियाँ जिनको भी हैस नहीं आता। तीनों के लिए 3 हैस है, 3 महीने हो गए। उसके बाद अब दूसरा मसला, व उलातुल अहमाली और हमल वालियाँ। उलू किसको कहते हैं, उलुल अलबाब पढ़ते हैं, तो उलू कहते हैं वाले को, तो उलात वालियाँ वही लफ्ज है, अहमाल हमल से, हमल वालियाँ मुराद है इससे जिसके पेट में बच्चा हो। उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदाना हमलहुन्ना, और हमल वालियों की मियाद उनके बच्चे के जन्ने तक है। पेट में बच्चा होगा तो फिर इद्दत 3 महीने नहीं रहेगी बल्कि वज़ह हमल तक हो जाएगी। हाँ, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू, और जो शख्स अल्लाह से डरता रहेगा अल्लाह कर देगा उसके लिए, मिन अम्रिही युसरा, उसके काम में आसानी। ज़ालिका अम्रुल्लाही, ये अल्लाह का हुक्म है, अनज़लहू इलैकुम, जो उसने तुम्हारी तरफ नाजिल किया, करो क्या, वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हू सय्यिआतिही, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसकी बुराइयों को दूर कर देगा। वयुज़िम लहू अजरा, और क़यामत के दिन इसको बहुत बड़ा अजर देगा। 5 फवायद तकवा के अल्लाह ताला ने हमें इन चंद आयात में दिए। पहली, दुनिया और आखिरत की मसाइब और मुश्किलात से निजात का रास्ता। दूसरा, रिस्क के वो दरवाजे जिसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं गई, और तीसरा, इसके कामों में आसानी। चौथा, गुनाहों का कफारा, और 5वां, उसका अजर बढ़ा देते हैं जहाँ तक एक इंसान सोच भी नहीं सकता। वयुज़िम लहू अजरा, یہ ہے وہ چیز جس کے ساتھ یہ سارے معاملے آسان ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی کسی کا حق مار سکتا ہے، نہ کسی کا حق لے سکتا ہے، جب تک تقوی کی رکاوٹ ہاتھ میں ہوگی۔ ہم عموماً جن موقعوں کو بنیاد بنا کر تقوی کا دامن توڑنے کی بات کرتے ہیں، جب تقوی کا دامن چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، اللہ انہی کے نتائج تقوی کی وجہ سے دیتے ہیں۔ کوئی بھی میٹر زندگی کا دیکھیے، جس کا رزلٹ ہم کیا چاہتے ہیں، مال زیادہ ہے، یہی چاہتے ہیں نا انسان۔ ہم چاہتے ہیں مشکلات سے نکلے۔ کوئی ایسا ہے جو یہ نہ چاہے کہ مشکل میں پڑا رہوں؟ کوئی چاہتا ہے کہ میرے کام آسان نہ ہوں؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہوں۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہ ہو؟ یہ پانچ چیزیں پانچ انگلیوں پہ لکھ لیں۔ آپ نے کرنا کیا جا کے؟ اپنے پانچوں انگلیوں کی جو ٹپس ہیں نا، اس کے اندر کوئی بھی پین یا مارکر جو تھوڑے دن رہتا ہے، پرماننٹ مارکر، یہ پانچ فائدے لکھ لیں، کوڈ ورڈ میں لکھ لیں، اور ان پانچ کے بیچ میں ہتھیلی میں تقویٰ لکھ لیں۔ اور جب دن میں کسی مشکل میں پڑیں، کوئی رکاوٹ آئے، تو بس اس کو دیکھ لیں۔ آج یہی مذاق ہوا دین کے ساتھ۔ یقین کریں، جس بندے کو تقویٰ کے یہ پانچ فائدے یاد رہیں گے، کم از کم وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کے دباؤ میں آ کر تو نیکی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات ادھر فرماتے ہیں کہ دیکھو، تقویٰ ہے جو تمہارے معاملات کو آسان کرے گا، تقویٰ ہے جو ان دکھی وقتوں میں جب لوگ تمہیں توڑ دیں، لوگ تمہاری قدر نہ کریں، لوگ نہ قدریاں کریں۔ کسی بھی عورت یا لڑکی کے لیے یہ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے نا، وہ ٹھکرائے جانے یا ریجیکٹ کیے جانے کے احساس سے بہت جلدی ٹوٹتی ہے۔ مرد کو جس طرح عزت پیاری ہوتی ہے نا، تو بعض اف عورت کو انا بڑی پیاری ہوتی ہے۔ پیار سے اس سے بات کریں، وہ ہر چیز دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس کی انا کو چوٹ لگاتے ہیں، تو جو دینا چاہتی ہے وہ بھی نہیں دیتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، تم ان مشکل وقتوں میں بھی خود کو ڈھانسنا چاہتے ہو تو تقویٰ پیدا کرو۔ دیکھو آنکھیں بچتی ہیں گناہوں سے کہ نہیں، کانوں کا تقویٰ۔ اور پھر تقویٰ کی تعریف دہرا دیتی ہوں کہ حفظ نفس ام مایوسن، اپنے نفس کی حفاظت کرنا ہر اس چیز سے جو اسے گناہگار کر دے۔ آنکھوں کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے روکا جائے۔ اسی طرح کانوں، آنکھوں اور باقی دوسرے جسم کے اعضاء کا ہے، ان سب چیزوں سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حکم پھر آ گیا، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو ٹھہراؤ جہاں تم خود ٹھہرتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ کب کی بات ہے؟ عدت کے دوران۔ ماں کا گھر نہیں ہے عدت کی جگہ، شوہر کا گھر ہے، اور اس کو ٹھوکروں میں نہیں رکھنا۔ حیث سکنتم، جیسے حالات میں تم رہتے ہو۔ پھر اس کی ڈیٹیل، جہاں رہتے ہو، کمرے کا گھر ہے تو الگ کمرہ دو، ایک بڑا گھر ہے مختلف کمرے ہیں تو وہاں رکھو، اور اگر الگ گھر ہے، یعنی اس کو حسب حیثیت جگہ دو رہنے کے لیے۔ ہاں، ولا تداروہن، اور نہ اس کو تکلیف پہنچاؤ، ضرر پہنچاؤ، تاکہ لتدیقوا علیہن، تاکہ تم تنگی کرو ان پر۔ دا کا امری، زا کا امری کا پیچھے لفظ پڑھا ہم نے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقًا، وہاں زنقہ کا لفظ آیا تھا۔ کہا تنگی نہ کیا کرو ان بیچاری لڑکیوں پہ، تم سمجھتے اس کے ماں باپ آ نہیں سکتے ادھر، اللہ تو ان کا موجود ہے، تم سمجھتے ہو کہ ان کو دے کے بھول جائیں سارے؟ اب دے دی بیٹی، اب کون ان میں کے ماں باپ آئیں تو صحیح، ہم تو ان کی بے عزتی کر دیں گے۔ نہیں، اللہ سے ڈرو، مت کسی کی بیٹی کو تنگ کرو، مت کسی کی بہن کی بد دعائیں لو، مت کسی کی بے قدری کرو، تمہاری بھی ہوگی، تمہاری بھی بیٹی ہیں، تم خود بھی کسی کی بیٹی ہو، اور اگر اس دنیا میں نہ ہوئی تو پھر اللہ سے ڈرو کہ اللہ بندے کو کیسے پکڑتا ہے۔ دنیا والے کیا پکڑیں گے؟ ماں باپ غریب کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ماں باپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹی لے جائیں گے نا، تم کہتے ہم نہیں دیتے، مقدمہ کر دیں گے، کورٹ کچہریوں کے چکر لگوائیں گے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم نے ان عورتوں کو تکلیف دی تو پھر اللہ تم سے پوچھے گا، اور اگر ان حالات میں کہ طلاق اور یہ سب کچھ ہو گیا، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حاملہ ہوں، پریگننٹ ہوں، تو فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو۔ کب تک؟ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ بچہ جنم دے۔ یہ کس عورت کے اوپر خرچ کرنے کی بات ہے کہ اس کے دودھ کا، اس کے کھانے کا، پینے کا، اس کی ضروریات کا خیال رکھو جو اس کو پریگننسی میں، کہ جب طلاق دے دی ہوئی ہے تو اس وقت کیا حال ہے جب شوہر کے گھر میں رہتے ہیں اور بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کے گھر بھیج دو؟ کام کرتی تھی تو ہماری تھی، اب اس کی خدمت کرنی ہے جب تم بھی اماں کے رہو؟ انتہائی نامناسب رویہ. کچھ لوگ کلچر کے نام پہ یہ کرتے ہیں کہ جی پہلا بچہ محکمے میں ہی ہوگا، دوسرا محکمے میں ہوگا، جب لڑکی بیمار اٹھا کے محکمے چھوڑ دیا. انتہائی نہ سمجھی کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں تم خرچ کرو. جس نے تمہاری اتنی زندگی خدمت کی، کیا اب تم ان دنوں میں اس کی خدمت نہیں کر سکتے؟ بعض شوہر اور بعض گھر والے ایسے موقعوں پہ لڑکیوں کو، بیٹیوں کو محکمے بھیج دیتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ، کہ چلو اب ہم تو ان کو سنبھال نہیں سکتے، آپ کر لیں. یہ درست طریقہ نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بچی جائے بھی، سکون ہے، اس کو اطمینان ہے، تو خرچہ آپ کریں ساتھ. ہمارے ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ دین سمجھتے ہیں نا، وہ ان چیزوں پہ بہت پریکٹیکل ہے. وہ بیویوں کو، بیٹیوں کو اگر بھیجتے بھی ہیں محکمے، پوری ان کی خیر خبر رکھتے ہیں. شوہر کو ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے، ورثہ کو، والی کو. بعد میں وہی وارث بنے گا نا جو زندگی میں ولی ہے، جو زندگی میں میٹرز کو چلاتا ہے. تو ان ساری آیتوں میں ایک مرد کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ کس طرح وہ اپنی بیوی کو ان حالات میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا جبکہ عموماً لوگ چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی بات نہیں بنی، جان ابھی بھی نہیں چھوٹ رہی. تم تو کہتے چھوڑو، ابھی نہیں چھوٹ رہی. فائن اردان لکم، پریگنینسی میں بھی تم نے اس کا دیا، اب بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ عورت تمہارے بچے کے لیے دودھ پلاتی ہے. دیکھیے اردان لکم، بچہ عورت کا ہے لیکن وہ دودھ تمہارے لیے پلا رہی ہے. عورت پیدا کرتی، بچہ دے نا مرد کو، جاؤ تم پالو رکھو، میں چلی جہاں میرا گھر بسے گا میں بسا لوں گی. تو مرد کو سمجھ آ جائے، دودھ پیتا بچہ کبھی بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا ماں کے سوا، جب وہ رونا شروع کر دیتا ہے. دودھ پلائیں گی یہ تمہارے لیے، خواتو ہننا اجورا ہننا، اور تم ان کو اجرت دو گے. اب ماں کے گھر چلی جائے، جہاں مرضی چلی جائے، خرچہ نہ نفقہ تم دو گے. اور دیکھو دینا کتنا ہے، وا تمیرو بینکم بیمارو، اور اجرت کے بارے میں آپس میں مشورہ کر لیا کرو دستور کے مطابق. پیچھے یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں نا. ہاں، وین تاثر تم فستر دیو لہو اخرا، اور اگر تم آپس میں طے کر لو کہ اب اس نے دودھ نہیں پلانا، تو اسے دودھ پلائے کوئی دوسری عورت. یہ جو لفظ نا تاثر، اثر سے ہے. تاثر کہتے ہیں خرید و فروخت میں، خریدنے اور بیچنے والے کا کسی بات پر متفق نہ ہونا، اختلاف رائے جس کو کہتے ہیں نا. یعنی میاں بیوی کسی متفقہ فیصلے پر اگر نہ پہنچ سکے، کشاکش باقی رہے. تو عرب لوگ کہا کرتے ہیں تاثر الزوجان، کہ شوہر بیوی آپس میں الجھے رہتے ہیں. لم یتفقا، دونوں متفق ہی نہیں ہو رہے کسی بات پہ. تو تاثر کا معنی کیا ہے؟ کہ اجرت کتنی ہو، بیوی زیادہ مانگ رہی ہے، مرد کم مانگ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کون کرے، لین دین نہیں ہو پا رہا، چھوڑو تم دو میں کسی اور سے پلوا لیتا ہوں. تو پھر کوئی دوسری جو کم پیسوں پہ کرے تو ٹھیک ہے. یعنی اگر ماں زیادہ ہی اجرت کا معاملہ کرنے لگی، اس کا دل اتنا ہی سخت ہو گیا کہ بچے کو دودھ پلا کے جو محبت ہونی تھی وہی اس کو کافی نہیں تھی، پیسے بھی لے کے نہیں مان رہی، تو یقیناً کوئی بگڑی ہوئی عورت ہے. تو کہا پھر چھوڑ دو اس کو. اور یہ جلسہ نا وا تعمیرو، اعتمار سے ہے، باہم مشورہ کرنا اور ایک دوسرے کی بات کو قبول کرنا. یعنی اللہ کیسے ادب سکھا رہے، دیکھو جھگڑا نہیں کرنا، دیکھو لڑنا نہیں، دیکھو باتیں اونچی نہ ہو، دیکھو 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 دیکھو، سکون سے رہو، سکون سے رہو. اور ساتھ یہ کتب سکھا دیا، لینفق ذو ساعۃ من ساعتہ، خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق. ہاں، ومن قدر علیہ رزقہ، اور جو تنگ کر دیا گیا رزق اس کا اس پر، مراد ہے کہ جس کو کم دیا گیا، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جس کو اللہ نے دیا ہے. اور یہ سارے احکامات عورت کے الگ مرد کے الگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو مگر اسی قدر جتنا اس کو دیا ہے. مراد ہے کہ اس کی وسعت، اس کے حوصلے اور اس کی چیزوں کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اگر غریب شوہر ہے تو غریب سے کم پیسہ مانگو، امیر ہے تو زیادہ دیا جائے گا. اور باقی رہ گئی بات کہ سیج اللہ بعد اسری یسرا، ان قریب اللہ تنگی کے بعد فراخی دے دے گا۔ غم نہ کرو، یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں، یہ سیڑھی ہیں، یہ تمہیں بہت بلندیوں پہ لے جائیں گی۔ یہاں پیسے لگتا ہے کہ سانس پھولنے لگتا ہے، کہاں بات شروع ہی انبن سے، سمجھوتے کی کوشش، کئی سال کی کوششیں، نئی بات بنی تو طلاق، پھر 3 مہینے کی عدت، یہاں تو 3 کی بھی نہیں تھی، یہاں تو ڈلیوری تک ہو گئی، ہو سکتا ہے 9 ماہ کی عدت ہوئی، پھر بچہ ہو گیا۔ اب بچے کو کون پلائے، کیا کرے، ایک کمزور سی لڑکی، ایک عورت ٹوٹنے لگتی ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کس چکی میں پس گئی، اس سے تو اچھا تھا میں کنواری بیٹھی رہتی، اتنے تو مرحلے نہیں تھے میری زندگی کے۔ تو کہا غم نہ کرو، سیجعل اللہ بعد عسری یسرا، ان قریب، ایسے رکھتے بسان قریب، کل، بالکل کل، اور پھر اللہ ایسی فراخیاں دے گا سنبھالتے نہیں سنبھالو گے۔ محبت نہیں ملی تھی، محبت مل جائے گی، پہلے شوہر سے عزت نہیں ملی تھی، عزت مل جائے گی، اس سے مال نہیں ملتا تھا، مال مل جائے گا، وہ کنجوس تھا، اللہ دل والا دے دے گا۔ اصل بات کیا کہ وہ میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ہے بڑا سودا کا، جس کو کہتے ہیں بڑا مشکل سودا، نہ ماں باپ یہ سودے کرنے دیتے ہیں، نہ رشتہ دار، اور ساری زندگی لڑکیاں خون کے آنسو روتے روتے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ پہلے باپ نہیں سنتا، پھر بچے نہیں سنتے، پہلے صرف باپ بگڑا ہوا تھا، پھر ماں بگڑی ہوئی۔ کئی عورتوں کے موٹے موٹے آنسو میں اس وقت اپنے دل کے اوپر محسوس کرتی ہوں، جب یہ آتے آتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرا غم ہے، یہ میری کسی بہن کا غم ہے، یہ میری کسی بیٹی کا غم ہے، یہ میری خالہ کا غم ہے۔ اس طرح لوگ عورت کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اس ظلم کی وجہ دین سے دوری، 100 باتوں کی ایک بات۔ نہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمارے بیٹے ہماری کیوں نہیں مان رہے، اور جو لڑکیاں ہم نے ان کو لا کے دی ان کو بساتے نہیں، نہ بیٹی کے باپ کو سمجھ آتا ہے ہوا کیا میری بیٹی کے ساتھ۔ ایسے وقت میں کتنی ہمدردیاں ہماری بیٹی کے باپ سے چلی جاتی ہیں، بڑا رقیق سا جملہ، لیکن پوچھو کیوں کیا، سوچا کیوں نہیں، اتنا شوق تھا باہر جانے کا، دولت میں اتنی چمک تھی کہ اس نے تمہاری آنکھوں میں یہ پردہ ڈال دیا کہ پوچھو لڑکے کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا، یہ سزا ملتی ہے ہمیں، معذرت کے ساتھ، ہمدردیاں ساری ایسی لڑکیوں اور ایسی عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں سوسائٹی کی۔ ماں باپ کا کیا قصور ہے کہ کسی کو ایک پلاٹ بھی بیچتے ہیں تو 10-20 دفعہ اس کے اوپر لین دین کرتے ہیں، کتنے اینگل سے دیکھتے ہیں، اور سونے چاندی ہیروں سے قیمتی اپنی بیٹی صرف کسی کی چکا چوند سے دے دیتے ہیں۔ 4 دن میں شادی ہو گئی، 1 ہفتے میں شادی ہو گئی، جلدی کرو لڑکے کو باہر جانا، دونوں طرف آگ لگی ہوئی، اور جتنی آنکھ میں نے یورپ میں دیکھی اتنی شاید میں نے باہر نہیں دیکھی اس سے آگے۔ ایک ہوتا ہے جوہل، لازمی کہنے، اور ایک ہوتی ہے خواہش، مجھے لگتا ہے اس کا مرقع بن چکی ہیں آج کی نسلیں۔ دین سے دوری ہے جہالت، جہاں آئے آنکھیں کھل گئیں، دیدے پھٹ گئے، بڑی بڑی چیزیں دیکھی تو آگئی خواہشات، یہ 2 چیزیں مل گئیں، آپ دیں کسی دیندار کو ایسے بندے کا تعلق، کھا جائے گا اس کو۔ جہالت دشمن ہے انسان کے جذبات کی، اور خواہشات میں پل کے کیا ملتا ہے۔ ایک عورت، بہت پہلے کی بات ہے، یقین کریں جب وہ درسوں اور پروگرامز میں آتی تھیں تو لوگ ان کی جیولری، ان کے کپڑے دیکھتے تھے، انتہائی جس کو کہتے ہیں نا بہت سلیقے سے پہننے والی عورت۔ اور ایک موقع پہ جب اس نے اپنا دل کھولا تو میرا ہی دل پھٹنے لگا، کہتی مجھے کوئی خوشی تھوڑی ان چیزوں سے، یوں رو رہی تھی کہ جیسے آنکھوں سے خون ٹپکے گا، میں نے کیا کرنا ہے اس کپڑے لگتے کو، میرا دل نہیں خوش، اور بوڑھی ہونے کے قریب تھی، ساری زندگی ایک آنکھ میں گزارتی، آج یہ ٹھیک ہو جائے گا، آج ٹھیک ہو جائے گا، آج ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کیا ٹھیک ہونا تھا، بیٹے بھی خراب ہو گئے۔ یہ ایک عورت کی کہانی نہیں ہے، یہ ناسور ہے سوسائٹی کا، اس لیے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسا کام کرا، ایسی ساری دکھی عورتوں کو ہم جمع کر کے قرآن پڑھائیں، دعا کریں اللہ اس کے لیے ہمیں صحیح پلاننگ کر کے اسباب کو استعمال کرتے ہوئے لے کے آئیں۔ میں تو کہتی ہوں سارے شہر کی دکھی عورتیں ہمیں دے دو، ہم پڑھائیں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ، ہم ان کے ٹوٹے دلوں پہ قرآن کی مرہم لگائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ ٹھوکروں میں، نہیں سید چل اللہ عسری یسرا، شاید نہیں انشاءاللہ، ضرور، عن قریب، پھر قرآن جو ایسے وقتوں میں بھائی بنتا ہے، ماں نے کیا کرنا سن گیا، باپ سنے گا تو روئے گا نا، بھائی نے غیرت کے نام پہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہی غلط بات کہہ دی، جو اللہ کی کتاب ایسے وقتوں میں دل کو ٹھارس دیتی ہے، یہ بنتی ہے پھر انت جل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذهاب غمی و همی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں میرے دل سے سو کے نکلیں گی یہ سچ ہے، اور ضرورت ہے ایسی باتوں پہ سوسائٹی میں آواز اٹھانے کی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آگ لگی ہو نا اور اوپر سے کپڑے ڈال دو، چپ 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 چپ، ہماری عزت کا مسئلہ، آگ کے اوپر آپ کپڑا ڈالیں گے نا تو اور ہی آگ لگے گی، کوئی نہیں چھپتی یہ باتیں، کئی لوگ ہیں بچیوں کو کہتے ہیں چپ کر جاؤ بس، ہماری عزت نہ خراب کرنا، ہم تمہیں کپڑا دے رہے ہیں، ہم تمہیں کھانا دے رہے ہیں، جتنی میچنگ جوتیاں لینی ہیں لے لو، بس ہمارے بیٹے کے پول نہ کھولنا. کئی عورتیں ایسی ہیں سال ہر سال سے رہتی ہیں، آج تک شوہر ان کے پاس نہیں گئے، اور وہ کس عزت کا بھرم لے کے بیٹھی ہوئی ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. صرف ایک رسک نہیں لے سکتے نا کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے، اور اللہ کہہ رہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ نہ کرے کسی کو اللہ ایسی آزمائشوں میں ڈالے، لیکن بیٹیوں کی تربیت ایسی کیجیے کہ اگر ڈلے تو وہ ٹوٹ کے سروا نہ بن جائے رو رو کے، ان کو اپنا حق لینا آنا چاہیے. روز کا مرنا روز کا جینا بندے کو کمزور کر دیتا ہے، ایک دفعہ مر جائے پھر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آیت نمبر 8 دیکھیے، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، کیا کیا انہوں نے، اتت ان امر ربیہا، نہ فرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے. اتت کا لفظ جو نا یہ وہی ہے جو اتوب میں ہے، جو دوسری تے ہے نا یہ مونس کی ہے، بستی کریا مونس کے لیے آتا ہے نا، تو اسی کے لیے یہاں لفظ اتت آ گیا. اتو سرکشی کرنا، نافرمانی کرنا، بستیاں نہیں نافرمانی کرتی، کرتے وہاں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن جب کسی چیز کی شدت کو واضح کرنا ہو تو یہی انداز ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سارا شہر رو رہا تھا، آج تو سارا شہر اداس تھا، تو شہر تو اداس نہیں ہوتا، ہم انسان اداس ہوتے ہیں نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے حکموں کو نہ ماننے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، پوری کی پوری بستیاں تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں جو اللہ کے حکم سے سرتابی کرتی ہیں، اور کس کے، انمر ربیہا و رسولہی، اللہ کے حکموں سے اور اس کے رسولوں کے حکموں سے خرابی کی، انہوں نے پیچھے کیا، ہم نے کیا کیا، فحاسبناہا، پھر ہم نے خوب حساب لیا ان کا، ہا سے مراد قریہ بستی، کیسا حساب لیا، حساباً شدیدا، سخت حساب، وعذبناہا عذاباً نکرا، اور ہم نے ان کو اس کی بھاری سزا دی. ہوا کیا، فذاقت وبال امرہا، پس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکھ لیا، وکان عاقبت امرہا خسرا، اور ان کے کام کا انجام نرا خسارہ تھا. ابھی بھی لگتا ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی، کہا اعد اللہ لہم عذاباً شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب. کرو کیا، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ سے ڈرتے رہا کرو اے عقل مندو. عقل مند کون ہوتے ہیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان عقل سکھاتا ہے، ایمان کے بغیر جو انسان ہے وہ بے عقل ہوتا ہے. باقی رہ گئی بات کہ کیسے پتہ چلے اللہ کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، تو فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمہاری طرف ذکر. اب تو ذکر آ گیا قرآن کے معنوں میں، کس کے ذریعے سے آیا، رسولین یتلو علیکم، ایک ایسا رسول جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو، کیا سناتا ہے، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، کتنے پڑھتے ہیں، کون سی آیتیں، مبینات، کلیئر، روشن، یا ذکرن اور رسولن، قرآن اور رسول بھی ہے اور نصیحت کرنے والا رسول خود بھی ہے. پڑھتا کیا ہے، آیات مبینات، کھلی آیتیں، زندگی کے گزارنے کے طریقے، سورت اللہ پڑھ کے سناتا ہے. آپ اس کا وظیفہ کر لیں کہ عورتوں کو طلاق نہ ہو، کتنی دفعہ سورت طلاق پڑھوں، پھر کیا ہوگا، نہ آپ نے نصیحت لی، نہ آپ کو اس کی سمجھ آئی، نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے اس کا مذاق اڑایا. آیات مبینات کیا کام کرتی ہیں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ نکال لے ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف. یہ کتاب اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کے آتی ہے، بے عملی کے اندھیروں سے عمل کی روشنی کی طرف، تعصب اور جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں کچھ کرنے کا سبق سکھاتی ہے. جہالت کی زندگیاں بسر کرنے کرانے والے جو دوسروں کو ننگی تلوار سے ذبح کرنے کے قابل کام کرواتے ہیں ان کو عقل دیتی ہے، اور باقی رہ گئی بات کہ یہ سمجھ اسی کو آئے گا جو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، اور جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ پر اور نیک عمل کرتا ہے. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَار، تو وہ اس کو داخل فرمائے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ. قد احسن اللہ له رزقا، بلا شبہ اللہ نے ایسے مومنوں کو بہترین رزق دیا. دنیا کا فائدہ بھی یہی پاتے ہیں اور آخرت کی خوشیاں بھی ان کو ہی ملیں گی. ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، صرف چومنے چاٹنے وظیفوں کے لیے نہیں پڑھتے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ مبالغے کے طور پہ یہاں رسول کو ذکر سے تشبیہ دیتے ہیں، کہ حقیقت یہ ہے کہ رسول کی زندگی ایک اسوہ حسنہ ہوتی ہے. رسول مجسمے عدل ہوتے ہیں. یہ قرآن جو ان کے ساتھ آتا ہے، یہ لوگوں کو اخلاقی پستیوں سے گرا کے اٹھا کر اعلیٰ اخلاق دیتا ہے. شرک اور ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور عمل صالح کا نور ملتا ہے. ایسے لوگ پھر اللہ کی خوشخبریاں پاتے ہیں. عمل صالح میں احکامات، فرائض کی ادائیگی، نافرمانی سے رکنا، منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب، یہ کرتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو صرف زبان سے ہی کلمہ نہیں پڑھتے، اپنے قول اور فعل، اپنے ایک ایک ایکشن کے ساتھ کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وعدے دیتا ہے جنتوں کے. کوئی لوپ ہول نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی ایک چور دروازہ، جیسے بلڈنگز ہوتی ہیں نا، اس میں ایک ایمرجنسی ڈور ہوتا ہے، عام حالات میں نہیں کھلتا. کوئی ایڈورس کنڈیشنز ہوتے ہیں نا، پھر کھلتا ہے. کچھ ڈورز ایسے ہوتے ہیں جو صرف اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں کھل سکتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک اس میں کوئی خاص ان کے ساتھ عمل نہ کیا جائے وہ نہیں کھلتے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ کے کلام میں، اللہ کے دین کو پڑھنے کے بعد جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے نا، کہ اللہ نے کوئی چور دروازہ نہیں رکھا ہوا جنت میں جانے کا اور جہنم سے نکلنے کا. جو نصیحت لے گا، جو اس ذکر سے فائدہ لے گا، جو اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بنائے گا، جہالت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی میں آئے گا، وہی بچے گا. اس کے علاوہ تو لگتا ہے کوئی نہیں بچے گا. جب انسان نئے معاملات دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سارا معاملہ چل کیسے رہا ہے؟ ہر دور میں آپ دیکھیے، نبیوں کی زندگی کو ہم نے بار بار پڑھ لیا اب تک، ہر دور میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ کے رسولوں کی دعوت کو مانتے ہیں اور سنتے ہیں. لشکروں کے لشکر تو بھیڑ بکریوں کی طرح دوسرے ہی ہوتے ہیں، بنے گا کیا؟ اللہ ہی آسانیاں کر دے سب کے لیے. قد احسن اللہ له رزقا، اللہ نے تو یہ وعدے اس کو دیے جو اتنا کچھ کر کے چلے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کو پتہ ہے. دیکھیے یہاں بستیوں کے حساب کتاب کی کتنی باتیں نا، میں نے تو ایک سٹریچ میں یہاں تک پڑھا تاکہ بیچ میں رستہ نہ ٹوٹے، لیکن اگر آپ آیت 8 سے پیچھے دیکھیں نا، قریتن کتنی بستیاں تھیں. نمبر ایک اتت، ان کا ایک پہلا گناہ کہ نافرمانی، تمرد. اتت کا لفظ جو ہوتا ہے نا اردو میں، ہم جیسے سرکشی کا لفظ بولتے ہیں نا، اسی طرح کا لفظ عربی زبان میں اس کے معنوں میں کیا آتا ہے؟ تمرد کا لفظ اردو میں آپ بولتے ہیں اگر کبھی مشکل اردو بولی ہو. اسی طرح لفظ اتت کے معنی عربی میں کیا ہے؟ تمرد. تمرد کہتے ہیں بڑی اکڑ کے ساتھ دولت دکھانا اپنی. اسی طرح توغت، توغا سے توئے غین تا. تیسرا اس کا معنی آتا ہے وستکبرت،
تکبر کیا ان بستی والوں نے، کس سے؟ ان اتباع امر اللہ و متابعت رسولی ہی، کہ بستیوں کی پکڑ کب آتی ہے؟ جب وہاں رہنے والے تمرد کی، فیشن کی، شو آف کی، دکھاوے کی زندگی بسر کرتے ہیں، سرکشی، سر توڑ کے سرکشی کرتے ہیں تکبر کے مارے ہوئے. اللہ کا حکم دیکھیں گے، ہمیں آپ سے زیادہ پتہ. ایک لفظ نہیں جو قرآن کا پڑھا ہوتا وہ بھی فتویٰ دیتا ہے، رات چلتا پکڑاتا ہے فتویٰ. جی یہ جائز ہے، جائز بھی نہیں کہتے، کہتے یہ جائز ہے. مجھے نہیں سمجھتا کہ یہ جائز کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ جائز ہے، تم پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آتے ہو اور پڑھاتے ہو. یہ ٹون بتا رہی ہوں لوگوں کی جو مجھے اچھی نہیں لگتی بتانی بھی. بھائی آپ نے کون سی جگہ سے پڑھا، آپ نے کہاں پڑھا؟ میں نے کہہ دیا یہ ٹھیک ہے، اللہ ایسا نہیں، اللہ ویسا نہیں. اچھا وہ ثابت کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہہ دیا. تو پیچھے ذرا چلیے، اللہ نے کب ویزا بھیجا تھا کہ آپ ضرور یہاں رہیں؟ پورا قرآن پڑھا نا، سورہ حدید پڑھ چکے نا. ور تب تم تربس تم ور رت کم المانش، آرزو تمہاری، خواہش تمہاری، گھر تمہارے نام پہ، گاڑی تمہارے نام پہ، تمہیں اپنا سیکیور فیوچر کرنا ہے. اللہ کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ اللہ کے نام پہ تو وہی ہوگا جو تم اللہ کے لیے کرو گے. سراسر اپنا فائدہ، سراسر اپنا فائدہ، اور حکم لے آتے ہیں بیچ میں اللہ کا. اور میں کبھی لوگوں کی یہ باتیں سنتی ہوں نا، میں سوچتی ہوں اس کو اتنا یقین ہے، اتنا تو علم والے کا بھی شاید اپنے علم پہ یقین نہ ہوتا ہو جتنا ان کو اپنے جوہل کے سچ ہونے پہ یقین ہے. سب ٹھیک ہے، چلو چلو پیچھے ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. بات تو چونکہ بڑی دکھ والی ہو رہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بستیوں والے سرکشیاں کرتے ہیں. دکھتی ہے سرکشی؟ کس سے سرکشیاں؟ نمری ربی، ہاں رب کے حکموں سے. کہیں دیکھی آپ کو یہ رب کے حکموں سے سرکشی کرتی ہوئی کوئی بستی؟ اور پوری کی پوری بستیاں ڈوب جاتی ہیں. پوری کی پوری بستیوں کو اللہ تعالیٰ کیسے پھینکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار، نہ پڑھیں گے نہ مانیں گے. دیکھیے آپ کسی جگہ جاب کریں، آپ کو نوش زبان میں لکھا ہوا ایک پلان مل جائے کہ آج آپ نے یہ کرنا ہے، تھنگس ٹو ڈو. آپ سارا دن اس کو لائنیں پھیرتے رہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. جو آپ کو خود سمجھ آئی آپ کر دیں. بعد میں وہ آ کے پوچھے بھائی یہ ہوا، آپ کا باس یا جو بھی آپ کی مینیجر ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا. جو سمجھ آیا کر لیا، تو وہ کیا کہے گا آپ کو؟ کہ ٹھیک ہے چونکہ بھائی آپ کو یہ تھنگس ٹو ڈو یا ڈیلی اسکیڈول سمجھ نہیں آیا تو پھر جائیں معافی ہے. نہیں کرے گا نا، وہ کہے گا آپ چھٹی کریں. پہلے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ تقاضے پورے کرنے آتے ہیں کہ نہیں. کچھ لوگ یہ سوچے بیٹھے ہماری جہالت پہ اللہ تعالیٰ نے کہنا اوکے چلو یہ جاہل تھا فرشتہ اس کو نکال دو، خواہشوں کا شکار تھا اس کو بھی نکال دو، پکڑ لو آخر میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو. ان کو پتا تھا یہ کیوں نہیں، ان کے دو بال کیوں دکھتے تھے؟ ہم تو سارے دکھائیں گے، ہمارے تو کھلے ہی رہنے چاہیے، ہم کون سا قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ تھی سرکشی. فحاسب نہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے حساب لیا. یہ لفظ حساب سن کے ہی خوت ہے. آپ کو ہی کہہ دیا جائے نا ذرا حساب دیں اپنے وقت کا، اس اتنے 28 پاروں کا حساب دیں، پیپر دیں 28 پاروں کا اکٹھا، تو ہاتھ کانپنے لگتے ہیں بندے کے. حساب لفظ کوئی آسان لفظ نہیں ہے. کتنا حساب؟ حساب بن شدید، ایسے لگ رہا ہے کوئی زل زل زل، اس طرح ایک قسم کی شدت ہے ان لفظوں میں. اگر آپ اس کی تلاوت سنیں نا اس صورت کی، تو آپ دیکھیں گے کہ عجیب قسم کا اس کے اندر جیسے جھٹکے ہوتے ہیں نا. حسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، اور ہم نے ان کو بھاری سزا دی. عذاب، عذب، عذب سے مٹھاس کو ختم کرنے والی چیز کو عذاب کہتے ہیں. عذبن میٹھا، اور عذب مٹھاس لینے والا. عذاب وہ چیز ہوتی ہے جو ساری لذتوں کی مٹھاس لے لیتی ہے. اس کو سمجھنا ہو تو کوئی بیمار شخص دیکھ لیں بستر پہ پڑا ہوا، ساری مٹھاس گئی، نہ کھانے میں مزہ نہ جینے میں مزہ، روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں. عذاب ہے ہی ایسی چیز جو لوگوں کی زندگیوں کے مزے کرکرے کر دے گی. حدیث میں آتا ہے دور سے جہنم کا ایک جھونکا دکھایا جائے گا اس بندے کو جو دنیا میں نعمتوں میں پلا، اور کہا جائے گا سناؤ بھائی کیا کیا نعمتیں تھی، کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے آج تک کوئی نعمت نہیں چکھی. پر میں دور سے جہنم کا ایک جھونکا ساری لذتوں کو توڑ دے گا. دنیا میں ٹوٹ جاتی ہیں لذتیں. دیکھیے آپ سر سے پاؤں تک دنیا میں، دنیاوی دولت، مال، کھانے پینے میں ہو، ایک بچہ آپ کا بگڑ جائے، پیٹ میں لکمے جاتے ہیں؟ اچھے کپڑے خوشی دیتے ہیں؟ مجھے تو دن بدن اس کو اور ہی یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں. آپ 4 سال پرانا کپڑا پہن کے بھی مطمئن ہیں اور آپ کا اگر دل خوش ہے، اور اگر آپ نیا جوڑا پہن کے بیٹھے ہیں اور آپ کا دل کسی نے دکھی کر دیا، آپ کو وہ جوڑا کہاں اچھا لگے گا؟ نئے نئے کپڑے تو ویسے ہی بڑے چبھتے ہیں. نئی نئی دولت بندے کو کوئی خوشی نہیں دیتی. جب نہیں ہوتی تو پھر لگتا ہے کہ بہت ہے, ہائے یہ نیا کپڑا میں پہنوں. پہنا ہوا سوچیے ذرا, نیا کپڑا جان بوجھل ہوتی ہے, کب جان چھوٹے اور اس کو اتاریں اور گھر کے کپڑوں میں آ جائیں. یہ دنیا جو ہے یہ نئے کپڑوں کی طرح, جس کو پہن کے کوئی خوشی نہیں ہوتی. دور لٹکے پہ یہ بہت پیارے لگتے ہیں کپڑے, ہمیں نہیں سچتے. جس کے بعد بندہ اپنے آپ کو خود ہی دکھی کرے. فضاقت و بال امری, ہاں چکھ لیا. یہ ساری تیز جو ہے نا مونس کی ہیں کریا کی وجہ سے. اور آپ نوٹ کریں, مسلسل ہر صورت میں لفظ وبال آ رہا ہے. تغابن میں بھی تھا, اسے پچھلی صورت میں بھی تھا. اپنے کاموں کا وبال چکھتا ہے انسان, اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے. تو کرنا پھر کیا ہے؟ آمنو عامل الصالحات, پھر اندھیروں سے روشنیوں میں آئیں گے اور جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور اس کے بعد آخری آیت سورت کی, اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض, اللہ وہی ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمین کو بھی انہی کی مانت, مثلہن انہی کی مانت, یعنی جیسے آسمان بنے اسی طرح زمین بنی. پھر کیا ہوا؟ یتنزل الامر بینہن, نازل ہوتا رہتا ہے حکم ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ زمین اور آسمان کے درمیان. ہننا کے نیچے لکھ لیجیے زمین اور آسمان. عربی میں آسمان بھی مؤنث ہوتا ہے, زمین بھی مؤنث ہوتی ہے. کیوں اترتے ہیں یہ احکامات؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے, اللہ کے اختیار میں تم. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, یہ دوسری حکمت ہے کہ بے شک اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم میں. اس آیت میں ایک دم موضوع کیوں پلٹ گیا؟ بات تو کچھ اور ہو رہی تھی, اب تو کچھ اور ہونے لگ گئی. بالکل دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ بات ہی پلٹ گئی. اور اگر تھوڑی سی گستاہی کی بات کوئی کرے تو کہے گا جی قرآن میں تو کوئی ربط ہی نہیں ہے, دکھتا ہی نہیں کیا کچھ پڑھا کیا کچھ کیا, پیچھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور یہاں ایک دم اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بات کی. پیچھے کیا بات تھی؟ کیونکہ قرآن کا کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے بستیوں کو تباہ کرنے کی بات کی, تو یہاں کائنات کے آغاز کا ذکر کر دیا کہ آغاز کا بھی مالک ہوں, انجام کا بھی. ہو الاول والآخر, ثابت کر دیا کہ کائنات کو بنانا بھی میرا کام ہے, چلانا بھی میرا کام ہے, اور ختم کرنا بھی میرا کام ہے. بنائے یا بگاڑے, جو بناتا ہے وہ بگاڑ بھی سکتا ہے. آپ کوئی چیز بناتی ہیں, آپ بگاڑ بھی سکتی ہیں. تو پورے غلبے کا تذکرہ ہے اس آیت میں کہ کوئی خود کو اللہ تعالیٰ سے دور نہ سمجھے. اب یہاں کیا چیز ہے؟ نمبر ایک, سات آسمان بنائیں, بالکل ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے. آج سائنس نے بھی کہہ دیا سیون ہیونز, اس آسمان کے اوپر ایک اور آسمان, اس پہ اوپر ایک اور ہے. 500 سال کا فاصلہ ہے ایک آسمان سے دوسرے کا. آج سائنس نے بتا دیا کہ آسمان گیسز ہیں, یہ گیس جمع ہوئی ہوئی ہے اور اس طرح کی ہے. شروع میں لوگ سوچتے تھے یہ جیسے مثال ایسی ہے کہ جیسے غبار ہمیں دکھتا ہے نا نیچے, یہ غبار بہت تھک ہو کے یہ آسمان ہے, یہ آپ کہہ لیں. اسی سے کتنے مسئلے ختم ہوتے ہیں. یہ چھت ہے, آپ کہتے ہیں اس کو کھولو, کھلتی ہے بند ہوتی ہے, کئی اس میں اسکرو لگانے پڑیں گے. لیکن اگر ادھر ایک غبار ہو نیچے سے کوئی اٹھے گا, اوپر چلتا جائے گا. جب روحیں جاتی ہیں تو اس غبار میں سے, جیسے جہاز بادلوں میں سے گزر جاتا ہے نا, تو یہ آسمان انہیں بادلوں کا تھک ہونا ہے. اس کی ریئلٹیز پڑھنا چاہیں تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, کتابوں میں لکھی بھی ہے. اللہ نے پیدا کی, کیسے کی ہمیں نہیں پتہ, یہ پتہ ہے کہ کیوں پیدا کیا. زمینیں بھی اسی جیسی, مثلہ ہننا, اسی جیسی یعنی آسمان جیسی. اب یہاں من الارض مثلہ ہننا میں کیسے, آسمان سے زمین کیسے مماثلت کرتی ہے, اس کی دو صورتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. نمبر ایک کہ آسمان بھی ساتھ ہیں تو زمینیں بھی ساتھ ہیں, مثلہ ہننا سے یہ مراد ہے. اور دوسرا, جس طرح آسمان کی اس نے تخلیق کی, اسی طرح زمین کی بھی اسی نے تخلیق کی. اگر وہ ساتھ یہ ساتھ, وہ بھی ٹوٹنے والی یہ بھی ٹوٹنے والی ہیں. اس کے اوپر ایک حضرت ابن عباس کا قول بھی آتا ہے, جس کے اندر یعنی مفہوم کچھ اسی قسم کا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان جو ہیں وہ کس انداز سے بنائے. چونکہ یہ آیات اس قسم کی ہیں کہ جس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے پھر ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سناتی ہوں، آپ نے فرمایا، من اخذ شبر من الارض ظلما، جس نے کسی کی ایک بالشت بھر زمین، یہ بالشت جتنی ہوتی ہے ہاتھ کا ایک بڑا، ایک بالشت بھر زمین، آپ یوں رکھ کے ہاتھ سے دیکھے نیچے، زمین ہتھیالی، یہ میری ہے یہ تمہاری ہے، میری چار دیواری ادھر ہے تمہاری ادھر، اب ایک بالشت کتنی کو ہوگی، میرا لے آدھا فٹ بھی نہیں بنتا، اتنی زمین ہتھیالی، تو قیامت کے دن اس زمین کا اتنا حصہ اور اس کے نیچے کے ساتوں حصے، یعنی سات بالشتیں ہو جائیں گی، ان کا توق بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، خص بہی الا سب الاردی، اس کو ساتوں زمینوں تک دھسایا جائے گا، گرتا ہی جائے گا، گرتا ہی جائے گا اندر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں ساتھ ہیں، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ظلم سے کسی کی چیز ہتھیائے تو پھر دیکھے، اور آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے یہ، خاص طور پہ گاؤں میں تو میں نے سنا ہے کہ لوگ ایک ایک چپا زمین پہ لڑتے ہیں، سگے بھائی بھائیوں سے لڑتے ہیں، پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، یہ قرآن پڑھا کوئی نہیں، وہ زمینوں پہ لڑتے لڑتے زمین میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لڑیں گے، اور اس طرح نسلوں کی نسلیں چلی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر زمین میں اسی طرح کا پیغمبر ہے جس طرح کا پیغمبر زمین پہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے نوح اور اس طرح مختلف ہیں۔ بہرحال ان باتوں کو ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل بات کیا ہے کہ تعلمو، یہ ہے اصل میں تھیم، تم جانو، اللہ نے جیسے پیدا کیا تم چھوڑ دو، بس تم یہ جان لو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا حکم چلتا ہے، نافذ کرنے والا، غالب کرنے والا، جس طرح زمینوں پہ اس کا حکم چلتا ہے اس طرح آسمانوں پہ چلتا ہے، کوئی زمین مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہر سال اللہ کا حکم زمین پہ چلنے کی دلیل فصلوں کے پھوٹنے کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں، ہر سال وہی پھول نکلتے ہیں اپنی جگہ سے، یہ زمین نے اللہ کا حکم ماننا بنا، اور آسمان سے جو برستا ہے، ہر چیز اس کے قدرت میں، اور اتنا کچھ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، بڑی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ تھوڑی لگتا ہوگا ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، ہم تو دیکھیں نا ایک کمرے سے نکل کے دو میں آ جائیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا ہمارے اپنے ساتھی دوسرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں، جتنی بڑی جگہ ہوتی ہے اتنا حساب رکھنا مشکل ہے، انسانوں کے لیے یہ ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کوئی کہ اچھا اللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ گناہ میں نے کب کیا تھا، اس کے معاملے تو ایسے ہی میسڈ اپ ہوں گے، ایک ایک چیز پہ اس کی نظر ہے، پتہ بھی نہیں گرتا جس کا اللہ کو نہ پتا ہو۔ سورۃ الانعام میں ہم پڑھ چکے، تو یہاں پہ یہ سورت ایک حساب سے پوری ہوئی، اب ہم اس کی شروع سے تلاوت سنیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.